بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. 23 جولائی 2010 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں قرآن کا انسان مطلوب کے موضوع پر خطاب فرمایا. یہ خطاب پچھلے خطاب جمعہ کا تسلسل ہے، سماعت فرمائیے.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وقال جل وعلا كما ورد في نفس السورة والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. امين يا رب العالمين. پچھلے جمعے آپ کو یاد ہوگا، قرآن کا انسان مطلوب کے عنوان سے کچھ گفتگو ہوئی تھی. اس زمن میں سورہ مومنون کی ابتدائی آیات اور سورہ معارف کی کچھ آیات کے حوالے سے ان اہل ایمان کے صفات کے جنہیں اللہ تعالی کامیاب قرار دیتا ہے، جو فلاح سے ہمکنار ہوں گے، جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے. ظاہر بات ہے کہ ہم میں سے ہر مسلمان یہ سمجھتا ہے، اس بات کا امیدوار ہے، بلکہ استحقاق بھی رکھتا ہے کہ وہ جنت میں جائے گا. اگرچہ ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ ہم یہ کس بنیاد پر کہتے ہیں کہ ہم نام کے مسلمان ہیں، موروثی طور پر مسلمان ہیں. مسلمان گھرانے میں ہم نے آنکھ کھولی ہے، ہمارے والدین مسلمان تھے، چاہے انہوں نے ہمیں دین کے بارے میں ایک لفظ نہ سکھایا پڑھایا ہو، اور چاہے ہمیں کچھ معلوم نہ ہو کہ دین کیا ہے. آج کون پڑھاتا ہے اپنے اولاد کو؟ دین کی تعلیم کا کوئی انتظام سرے سے نہیں. زیادہ سے زیادہ بہت شوق اٹھتا ہے کہ بچوں کو کچھ پڑھایا جائے، ناظرہ قرآن پڑھا دو. اسے معلوم نہیں ہے کہ قرآن میں ہے کیا. ناظرہ قرآن بھی بس وہ واجبی سا، مولوی صاحب آئیں گے، ان سے طے ہو گیا ہے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ، وہ 15-10 منٹ کے اندر فارغ کر دیں گے. کیا پڑھا رہے ہیں کیا نہیں پڑھا رہے کوئی غرض نہیں، ٹھیک پڑھا رہے ہیں یا حافظ بن کر آ گئے ہیں، انہوں نے خود کچھ پڑھنا نہیں آتا صحیح طریقے سے. ظاہر بات ہے کہ اس کو جج کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں، نہ اس کا کوئی امتحان ہونا ہے جس کی فکر ہو کہ وہ پاس ہوگا تو آگے پھر جا کر اس کے لیے اعلیٰ تعلیم کے دروازے کھلیں گے. لیکن مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گیا، جنت اس کا پیدائشی حق ہے، یہ ایک عام تصور ہے. اور جو جس کسی نے سکھ گھرانے میں آنکھ کھولی ہے یا ہندو گھرانے میں کھولی ہے، اس کا بہت بڑا جرم ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا. اور ہماری اچیومنٹ ہے کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے. قرآن مجید سے یہ وہ تصور ہے جو قرآن کہتا ہے، یہ یہود کے ہاں بھی اس قسم کی خام خیالیاں، خوش خیالیاں، تمنائیں تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ سَيُغْفَرُ لَنَا، ہم تو بخشے بخشائے، ہم تو خاص قسم کے لوگ ہیں، نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ، اللہ کے بیٹوں کی مانند ہیں، بڑے چہیتے ہیں، اور جہنم ہمیں نہیں چھو سکتی، وہ کسی اور کے لیے. لیکن قرآن بتا رہا ہے آپ کو کہ کون وہ ہیں کہ جو کوالیفائی کریں گے جنت کے لیے. جس امتحان میں ڈالے گئے، ہم تو اس امتحان میں ڈالے ہی نہیں گئے، موروثی طور پر اسلام یا ایمان ہمیں مل گیا، جتنا کچھ بھی ملا، ہم نے کیا کیا؟ وہ آزمائش، انسانوں کی تو آزمائش ہے نا یہ دنیا، سب سے پہلے معرفت رب، رب کو پہچانے. اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں، مسجود ملائک بنایا ہے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بڑی صلاحیتیں عطا کی ہیں. اور آج کا جدید انسان جو ہے، جو آخرت کو اور اللہ کو نہیں مانتا، یا برائے نام مانتا ہے، تو نہ ماننا برابر ہے ماننے کی، وہ بھی کہتا ہے کہ ہاں صلاحیتیں انسان کو خوب ملی، لیکن حاصل کیا ہے صلاحیتوں کا؟ کہ خوب دنیا کمائے، دنیا کی دوڑ میں آگے نکلے. کامیاب وہ ہے جو دنیا میں ترقی کرے، بس. تو صلاحیتوں کا تو انکار نہیں، سب کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا صلاحیتیں کس لیے دی تھی؟ سب سے پہلے پہچانو رب، معرفت رب، اصل حقیقت تک پہنچو، وہ جس کی گواہی تمہارے باطن میں موجود ہے. الست بربکم قالوا بلا. اور پھر کائنات کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ اس پورا نظام کسی ایک قبضہ قدرت میں ہے، ایک ہی حاکم ہے، ایک ہی بادشاہ ہے، ایک ہی صاحب اختیار ہستی ہے کل کائنات میں. یہ سب سے بڑی حقیقت ہے، اور جو اس حقیقت کو بھی نہ مانے وہ سب سے بڑا ظالم ہے. ان الشرک لظلم عظیم. توحید توحید تک نہیں پہنچے تو ناکام. پھر اب اس کے بعد یہ کہ جب رب کو پہچان دیا تو رب نے بتایا ہے زندگی کیسے گزارنی ہے، تمہارے اندر کیا صفات ہونی چاہیے، اوصاف کیا ہوں. انسان کا معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف جو اس کا ظاہری جسد ہے وہ تو ہے ہی حیوانی، اور اس کے سارے تقاضے بھی حیوانی ہیں. آج کی دنیا کتنی بھی ترقی کر گئی، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ دنیا کے بھی صرف ظاہری پہلو اس کو کچھ جانتے ہیں، اس سے آگے کچھ ان کی نظر نہیں، حقیقت تک رسائی نہیں. لیکن وہ جو ظاہری پہلو ہے وہ کیا ہے؟ کہ یہ جسد ہے، جسم ہے، اس کے کچھ تقاضے ہیں، اور وہ وہی تقاضے ہیں جو حیوانات کے، وہ اس کے اندر رجحانات پستی کے بھی ہیں، یہ حدود سے تجاوز بھی کرتا ہے. جیسے جنگل کا قانون ہوتا ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ اس کے اندر بھی بیماری ہے، اس کو اختیار مل جائے تو یہ بھی فرعون سے کم نہیں. تو یہ ٹینڈنسیز بھی ہیں، لیکن ان کو روکنا ہے، ان کو لگام دینی ہے. دوسری ٹینڈنسیز ہیں وہ روحانی اور اخلاقی ترقی والی، نیکی، خیر، خیر کے پرچارک بننا، صداقت پر قائم رہنا، دیانت کو اختیار کرنا، حق بات کا اعتراف کرنا. ان کو ترقی دو گے، ان کو آگے جو ہے امپروو کرو گے، تو وہ رستہ کھلے گا کامیابی کا، فلاح. تو قد افلح المؤمنون، سورہ مومنون کی ابتدائی آیات، کامیاب ہو گئے، فلاح سے ہمکنار ہو گئے وہ اہل ایمان جن میں یہ 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 صلاحیت ہے. ان صلاحیتوں کو صرف گن لیجئے. اول و آخر تذکرہ نماز کا ہے، اور نماز گویا کہ عنوان ہے اللہ تعالیٰ کے جو حق ہے بندوں پر، ان میں سب سے بڑا حق، اس کے آگے جھکنا، سر تسلیم خم کرنا. مطلوب تو یہ ہے تو انسان کی پوری شخصیت اللہ کے آگے بچھی ہو، ہر معاملے میں وہ اللہ کے سامنے سر جھکائے. لیکن علامتی طور پر بھی کہا گیا کہ اپنے معبود کے سامنے جھکو، پانچ مرتبہ جھکو. وہ مالک حقیقی ہے، وہ شہنشاہ ارض و سماوات ہے، وہ آقا ہے. تم بندے ہو، غلام ہو، تم فقیر ہو، محتاج ہو، اس کے سامنے کل اختیار کا وہ مالک ہے، تمہاری ہستی بھی اسی کی عطا ہے. تمہارا وجود، تمہاری زندگی، تمہاری صلاحیتیں کہاں سے آئیں؟ رازق کون ہے؟ اس دنیا میں تمہاری ضروریات کے سارے سامان کس نے رکھے؟ ہر معاملے میں تم اس کے محتاج ہو. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگوں تم فقیر ہو، محتاج ہو اللہ کے سامنے، یعنی ہر معاملے میں اسی پر ڈیپینڈ کرتے ہو، مانو یا نہ مانو. رازق تو وہی ہے. ابھی باران رحمت ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. بعض احادیث میں آتا ہے کہ جب مسلمانوں میں کچھ جس قوم میں جرائم عام ہو جائیں تو سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ بہت سی نعمتیں چھین لیتا ہے. ان میں یہ بھی ہے بارش کا رک جانا. ساتھ ہی فرمایا کہ بارش ہوتی ہے تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی اور مخلوقات بھی ہیں، ان کی وجہ سے تمہیں بھی مل جاتا ہے یہ بارش کا پانی. اپنے کرتوتوں کی وجہ سے تم اس کے مستحق نہیں ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں دنیا میں کھول رکھی ہیں. خالق وہ ہے، رازق وہ ہے، تمام ضروریات کا پورا کرنے والا وہ ہے. ہماری اس زندگی کو، یہ جو جان کا سانس کا رشتہ ہے، اس کو برقرار رکھنے والا وہ ہے. جب وہ چاہے گا یہ سلسلہ منقطع ہو جائے گا، اسی نے تھاما ہوا ہے کل کائنات. تو ہم تو ہر اعتبار سے اس کے محتاج ہیں. اب اس بات کو جب محتاج ہے تو وہ آقا اور مالک ہے، صبح و شام اس کے سامنے سر جھکانا چاہیے کہ نہیں جھکانا چاہیے؟ فطری بات. اور پانچ مرتبہ اس کے سامنے حاضری دو اور اپنے ایمانیات کی تازگی کرو، اس لیے کہ دنیا کے اندر یہاں کی مصروفیات تمہیں گم کر لیتی ہیں، تم بھول جاتے ہو کہ منزل کون سی ہے، تم اسی کو اصل گھر سمجھنے لگتے ہو، اسی کی کامیابی اور ناکامی کے پھیر میں پڑے رہتے ہو. تو وہ ہے سب سے پہلی بات نماز. اور نماز کے بھی دو پہلو یہاں پر آئے، ایک یہ ہے کہ خشوع و خضوع، توجہ اللہ کی طرف ہو اور پرسکون حالت میں اس احساس کے ساتھ کہ اللہ کے دربار میں، اس کے حضور میں حاضری ہے. اور نمبر دو یہ کہ اس کی حفاظت، والذین هم علی صلواتهم یحافظون. یہ نہیں کہ کبھی پڑھ لی نماز، مود ہوا تو پڑھ لی، اور ورنہ عام طور پر کوئی مصروفیت ہے تو ایک بہانہ کافی ہے کہ اس وقت یہ مصروفیت ہے، چلو پھر پڑھیں گے نماز، اور اس کے بعد وہ آئی اور گئی پتہ ہی نہیں کہاں، اس کا وقت کہاں گیا. یحافظون، محافظت کرنے والے، کامیاب ہونے والے اہل ایمان کی پہلی شرط نماز، اس کی پابندی اور اسے واقعی نماز کے طور پر پڑھنا جیسے کہ اس کا حق ہے. دوسرا، لغ باتوں سے راز، بیکار کے کاموں میں وقت ضائع کرنا یہ بندہ مومن کا شیوا نہیں ہے، وہ افورڈ نہیں کر سکتا. وہ کمرہ امتحان میں ہے، اس کے پاس وقت بہت کم ہے، نہیں معلوم کسی وقت آواز آ جائے سٹاپ رائٹنگ، فلاں کا وقت ختم. کمرہ امتحان میں یہ کہ ایک مرتبہ آواز آتی ہے سب کے لیے، یہاں پر باری باری آواز آتی ہے اور کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کس کی کب باری آ جائے گی. یہ بھی نہیں پتا کہ باپ کی باری پہلے آنی ہے یا بیٹے کی باری پہلے آنی ہے، یہاں پر کچھ معلوم نہیں ہے. لہذا کسی بھی وقت مہلت ختم ہو سکتی ہے، میں اس وقت کو ضائع کرنا افورڈ نہیں کر سکتا. لغ سے راز. نمبر تین، حقوق العباد کے حوالے سے مسلسل اللہ کی راہ میں دیتے رہنا. جن کو اللہ نے دیا ہے وہ دوسروں کی ہمدردی میں، ان کی ضروریات کے پورا کرنے میں، خدمت خلق کے کاموں میں خرچ کرتے رہے. اس سے جہاں حقوق العباد، بندوں کا حق ادا ہو رہا ہے، رب خوش ہو رہا ہے، باطن کا تزکیہ ہو رہا ہے. مال جتنا خرچ کرو گے دل سے جو ہے دنیا کی اور مال کی محبت نکلے گی، اور اگر یہ مال کی محبت نہیں نکلی تو سب کچھ سمجھنے کے باوجود بھی اس صراط مستقیم پر چلنا بڑا مشکل ہے. قدم قدم پر یہ مال کی اور دنیا کی محبت پاؤں کی بیڑی بن جائے. زیادہ خرچ کرتے رہو مسلسل مسلسل، اس میں لوگوں کا بھی فائدہ ہے، رب بھی خوش ہے، اپنا بھی تزکیہ ہو رہا ہے، تو یہ کام کرنا. نمبر چار، سیکس ڈسپلن، کیونکہ یہ وہ مقام ہے، میں نے عرض کیا قرآن مجید میں یہ جو مضمون سورہ مومنون کے ابتدا میں آیا بالکل یہی مضمون سورہ معارج میں آیا ہے. بہت سی آیات تو من و عن ریپیٹ ہوئی، چار آیات ایسی، تو اس کی خصوصی اہمیت ہے. تو بنیادی اور صاف بندہ مومن کے کامیابی کے انسان مطلوب چوتھا بس سیکس ڈسپلن، عصمت و عفت کی حفاظت پوری پوری. پانچواں اور چھٹا کہیے عہد کی پاسداری اور امانت داری. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، دونوں جگہ یہ آیت ریپیٹ ہوئی. یہ انسانی اوصاف ہیں، جس شخص میں یہ نہیں ہے اس کا کوئی کیریکٹر نہیں، وہ کھوکھلی شخصیت، وہ بودی شخصیت، وہ شرف انسانیت سے محروم. یہ تو بنیادی انسانی وصف ہے. اور کچھ یہ بنیادی انسانی اوصاف جو ہیں وہاں محفوظ رہ جاتے ہیں جہاں انسان فطرت کے زیادہ قریب ہو کر زندگی گزارتا ہے. چنانچہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جس معاشرے میں ہوئی ہے وہ اگرچہ 2500 سال سے وحی کے نور سے محروم تھا وہ علاقہ، حضرت اسماعیل کے بعد کوئی نبی نہیں آیا ان میں، 2500 سال کے فصل کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. لیکن وہ جو اقبال نے کہا کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی، تو وہاں صحرا بھی ہے اور کوہستان بھی ہے، پہاڑ بھی ہیں تو وہ بھی پتھریلے، اور صحرا تو ہے ہی. وہاں پر یہ بس موجود ہے، امانت داری اور عہد کی پابندی، یہ بنیادی انسانی اوصاف ان کے اندر موجود تھے. اسی لیے جب کمٹمنٹ کر لیتے تھے پھر پورا اترتے تھے ہر چیز آباد. وہاں تو معروف ہے، آپ کے علم میں ہے کہ باپ کے قاتل کے پیچھے ساری عمر ایک شخص جو ہے وہ اس کو تلاش میں پھرتا رہا ہے، لیکن کسی غلط فہمی میں کسی اسے پہچان نہیں پایا، وہ گھر میں مہمان آ گیا، اسے اپنی امان دے دی ہے، بعد میں پتہ لگا کہ یہ تو وہی ہے جو میرے باپ کا قاتل ہے لیکن میں امان دے چکا ہوں، لہذا اسے کہا کہ نکل جاؤ یہاں سے، یہ نہ ہو کہ کہیں میں اپنا عہد توڑ بیٹھوں. عہد کی پاسداری کا یہ عالم. تو یہ بنیادی انسانی اوصاف، تبھی تو وہ چند ہزار جو تھے وہ دیکھیں آپ دنیا پہ، دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کے بڑے حصے کے اوپر غالب آئے، دو سپر پاور سے بیک وقت ٹکرا گئے تھے، پرشین امپائر اور رومن امپائر. تو بہرحال، اور یہ ان اوصاف کی وہاں کمی تھی. مدینہ کے لوگ جو ہیں وہ زراعت پیشہ تھے، وہاں صحرا نہیں تھا، وہاں کوہستان نہیں تھے، وہاں دیکھیے آپ منافقت کا جو ہے وہ پودا کس طرح پروان چڑھا ہے. منافقت کیا ہے؟ عہد آپ نے کیا ہے پورا نہیں کر رہے. سورہ صف کے جو آغاز میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اہل ایمان کیوں نہیں، کیوں کہتے ہو وہ بات جس پر تمہارا عمل نہیں. اللہ کو رب مان لیا لیکن اللہ کے احکامات پر چلنے کے لیے تیار نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لیا ہے اور اطاعت کا عہد کیا ہے لیکن اس عہد پر کاربند نہیں. وہاں منافقت کا پودا بھی پروان چڑھا. بہر کیف یہ ہے کہ بنیادی انسانی اوصاف میں ہے، اور بندہ مومن کیسے ان سے محروم ہو سکتا ہے؟ یہ تو زیور ہے اس کی شخصیت. یہ ہیں وہ چھ اوصاف جن کا تذکرہ دونوں جگہوں پر آیا، اور آخر میں یہاں فرمایا اولئک الوارثون، یہی لوگ ہوں گے وارث جنت الفردوس کے، اور وہاں فرمایا اولئک فی جنات مکرمون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی جنت میں بڑی عزت افزائی کی جائے گی، ویلکم کہا جائے گا، ان کا خاص اعزاز ہوگا. وہ جو ہم میں سے ہر شخص سمجھتا ہے کہ ہمارا یہ حق ہے مسلمان ہونے کی حیثیت سے جنت میں ہمارا اعزاز کیا جائے، وہ ان لوگوں کا ہوگا. یہ ہے مکی صورتوں کے اندر جو بندہ مومن کی اوصاف آئے اس کا یہ خلاصہ. مدنی صورتوں میں اس میں ایک اضافہ ہوا ہے، کیونکہ ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ وفاداری ہے، اور اللہ سے وفاداری کے معاملے میں اگر وقت آئے کہ اللہ کے باغیوں کے ساتھ پنجہ آزمائی کرنی پڑے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، اس کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے، یہ زمین اللہ کی ہے، یہاں اس کا نظام قائم ہونا چاہیے، اس نے ایک نظام دے دیا، یہ رب کا نظام ہے، یہ دین حق ہے، یہ شریعت ہے، تو جو اللہ کے سچے ماننے والے ہیں وہ پھر اللہ کے وفادار ہیں، وہ اس نظام کو قائم کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگاتے ہیں، اور جب باطل نظام کے مراعات یافتہ طبقات رکاوٹ بنتے ہیں تو پھر وہ سیف بدست بھی میدان میں نکلتے ہیں۔ یہ ایک اضافی وصف ہے کہ جو مدنی صورتوں میں شامل کیا گیا، چنانچہ مدنی صورتوں میں ایک بڑا اہم مقام ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177، اس میں نیکی کی حقیقت اور حقیقتاً نیک کون ہے، ظاہر بات ہے نیک لوگ ہی جنت میں جائیں گے نا، حقیقی نیکی کیا ہے اور واقعتاً اللہ کی نگاہ میں نیک کون ہے، وہاں آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت سارے تقریباً تمام اوصاف کسی نہ کسی انداز میں ہیں، لیکن ایک کا اضافہ بھی ہے۔ نیکی کی حقیقت کے بیان میں ایک وصف کو قرآن نے بہت نمایاں کیا ہے، نیک شخص وہ ہے جس کے اندر خدمت خلق کا جذبہ ہے، انسانی ہمدردی کا جذبہ اس کے دل میں موجود ہے، کسی کو تکلیف میں دیکھ کر اس کا دل پسیج جاتا ہے، وہ اس کی مدد کے لیے بیتاب ہو جاتا ہے، یہ بڑا بنیادی وصف ہے، اسے کہتے ہیں دل کی نرمی۔ من یحرم الرفق فقد حرم الخیر کلہ، جو دل کی نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ کل خیر سے محروم ہے۔ اور نیک وہ شخص ہے کہ جو اپنا مال خرچ کرتا ہے، دوسروں کی مدد کرتا ہے، اور یہ اس کی زندگی میں ایک نمایاں وصف کی حیثیت سے ہے، یہ اللہ کی نگاہ میں نیک اور حقیقتاً متقی بھی وہ ہے۔ اس نیک آدمی کا بھی پورا کردار دکھایا سورہ بقرہ میں آیت نمبر 177 ایک ہی آیت میں، لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ تم اس بحث میں پڑے ہوئے ہو، یہ تحویل قبلہ کے بعد یہ آیات نازل ہوئی تھی کہ جنوب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا نیکی ہے یا شمال کی طرف رخ کر کے، اس لیے کہ تحویل قبلہ کے حکم سے پہلے مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے جو مدینہ سے شمال میں ہے، اور پیٹھ ہو رہی تھی بیت اللہ کی طرف، وہ جنوب میں ہے، جس کی طرف رخ کریں گے دوسرے قبلے کی پیٹھ ہوگی۔ 16-17 مہینے مسلمانوں نے اسی طرح نماز پڑھی، اس پہ بہت ساری مصلحتیں تھیں، یہود یہاں موجود تھے، ایک بہت بڑی حکمت یہ تھی کہ وہ ظاہر بات ہے کہ سازشی ذہنیت، ایول جینیس لوگ، وہ کہیں محسوس نہ کرے کہ ایک نیا دین ایسا آ رہا ہے جو ان کے لیے خطرہ بن سکتا ہے، یہ تو ہمارے کیمپ فالوورز ہیں، ہمارے ہی قبلے کی پیروی کر رہے ہیں۔ کچھ عرصے کے لیے یہ حکمت جو ہے وہ اختیار کی گئی، اور دوسرا یہ کہ مسلمانوں کا امتحان بھی مقصود تھا کہ رسول کی اطاعت کرتے ہیں یا رسول سے کہتے ہیں کہ ابھی اللہ کی طرف سے تو حکم نہیں آیا، آپ نے کہاں سے حکم دے دیا، قرآن میں تو آیت نازل نہیں ہوئی، آپ کہہ رہے ہیں تو لہذا دین کی بات نہیں ہے۔ جیسے آج کے ہاں آج کے دور میں سنت کے بارے میں شبہات پیدا کیے جاتے ہیں مختلف طریقے سے، بڑے علامہ صاحب ہیں وہ بیان جاری کر دیں گے کہ داڑھی کا ذکر نہیں ہے قرآن میں، یعنی داڑھی رکھنے کا تذکرہ نہیں ہے۔ اب یہ بات امر واقعہ تو ہے، لیکن اس سے وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، لوگوں کو شاید یہ بتانا چاہ رہے ہیں کیونکہ قرآن میں نہیں ہے لہذا اس میں دینی اعتبار سے کوئی حیثیت نہیں، یہ سنت کا استخفاف ہے، دین تو نام ہی سنت رسول کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ رسول نے دیا وہ اصل دین ہے، اسے تھامو، جس سے روک دیا رک جاؤ۔ یہ قرآن بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں ملا ہے، تو یہ شبہات پیدا کرنا کہ فلاں چیز تو قرآن میں نہیں ہے اور اس سے تاثر یہ دینا لہذا وہ دین کا حصہ نہیں ہے، یہ ہے بہت بڑی گمراہی، بہت بڑا فتنہ. تو بات کیا وہاں یہ بھی تھا، قرآن نے خود کہا کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا تھا کہ کون ہیں جو رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اور کوئی اور عصبیت جو ہے وہ آڑے نہیں آتی. اصل قبلہ بیت اللہ، حضرت ابراہیم، ہمارے جد ابجد حضرت ابراہیم ان کا تعمیر کردہ، اور حقیقت کے اعتبار سے بھی اصل قبلہ وہی تھا جس کو بیت المقدس کہتے ہیں، قبلہ دوم یا قبلہ ثانی. یہ جو ہیکل سلیمانی تھا یہ تو تعمیر ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں، اور حضرت سلیمان کا دور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 300 سال بعد ہے. حضرت موسیٰ جو ہیں وہ کس طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے؟ وہ یہی بیت اللہ تھا. یہ چیز تورات سے بھی ثابت ہو گئی ہے، محققین نے جو ہے وہاں سے اسی تحریف شدہ تورات سے بھی ثابت کر کے دکھا دیا ہے کہ ایسے اشارے موجود ہیں کہ قبلہ ان کا یہی تھا. تو اب ایسی صورت میں بہرحال تحویل قبلہ کے بعد یہود نے اس واقعے کے بعد کہ اب تو انہیں بھی احساس ہوا کہ مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ کی طرف ہو گیا، اب یہ ایک نئی شریعت، نیا دین. یہ ہمارے کیمپ فالوورز نہیں ہیں، پروپیگنڈے کا طوفان اٹھا لیا. نیکی کیا ہے؟ اچھا اگر یہ قبلہ صحیح تھا تو پہلے تم غلط تھے، وہ صحیح تھا تو اب غلط ہو. اب عام آدمی تو پریشان ہو جاتا ہے. تو کیا نیکی صرف ایک ظاہری عمل کا نام ہے، مشرق کی طرف رخ کرنا نیکی ہے، یا اللہ اور رسول کا حکم ماننا نیکی ہے؟ ایک عمل ہے، ایک عبادت ہے، اس کا ایک ظاہری پہلو ہے. نماز کے اندر ہم ایک خاص طرف رخ کرتے ہیں، خاص حیات اختیار کرتے ہیں، یہ سارے اس نیکی کا حصہ ہیں. لیکن اصل نیکی وہ اس کی روح ہے، اس کا مغز. چنانچہ اس پس منظر میں کھولا گیا کہ نیکی کی حقیقت کیا ہے. نیک شخص وہ ہے، فرمایا کہ نیکی، بحث ہوئی نیکی کی حقیقت کی، لیکن جو وضاحت آ رہی ہے وہ نیک آدمی کی. ایک پوری انسانی شخصیت، پورا ایک کردار، اس کا حیولہ پیش کیا گیا کہ جس کے اندر یہ 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 اوصاف ہوں گے وہ نیک ہوگا. یہ نہیں ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ایمان بھی نہیں رکھتا، اللہ کو بھی نہیں مانتا، آخرت کو بھی نہیں مانتا، کوئی ایک اس کے اندر کوئی خوبی ہے اس کی بنا پر اس کو نیک قرار دیں. نیک شخص جو ہے وہ پوری ایک شخصیت ہے اللہ کے ہاں، اس کے جو تقاضے ہیں کون نیک ہے، اس کی ابتدا ہو رہی ہے ایمانیات سے. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ. ایمان کے بعد اس کے جو عملی ظاہری اعمال ہیں ان میں سب سے نمایاں کیا ہے؟ کہ اپنا مال خرچ کرتا ہے مال کی محبت کے باوجود. ذوی القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. وہ جو سورہ مومنون میں بات آئی تھی کہ وہ اپنا مال خرچ کرتے رہتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے رہتے ہیں، غریبوں کو، ضرورت مندوں کو دیتے رہتے ہیں. ایمان کے بعد اسی بس کو یہاں سب سے زیادہ نمایاں کیا ہے، نیک آدمی ہوئے جس کے اندر دقت قلبی ہے. خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، اس کے کچھ نہ کچھ رمق جن میں. اور اس کے بعد فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا. وہ لوگ کون ہیں؟ نیک، نماز بھی قائم کرنے والے ہیں، زکات بھی ادا کرتے ہیں. زکات کا ذکر بعد میں بھی ہے، جو فرض اللہ نے مقرر کر دیا وہ تو دینا ہی دینا ہے، اس پر تو پابندی کرنی. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، اور اپنے عہد کے پورا کرنے والے. یہ عہد اور امانت داری یہ بالکل آپس میں گدے ہوئے ہیں، ایک ہی انسانی وصف ہے اس کے یہ دو گوشے. وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ، اب جہاں اضافہ ہے وہ سن لیجیے، خاص طور پر صبر کرنے والے فی البعثاء والضراء وحین البعث. فقر و فاقہ میں، مشکل اور تکلیف میں، اور جنگ کے موقع پر صبر کرنے والے، استقامت سے کام لینے والے، یہ ہیں اولئک الذین صدقوا. جن لوگوں میں یہ سارے اوصاف موجود ہیں، یہ ہیں سچے، یہ ہیں واقعتا نیک. واولئک هم المتقون، اور یہی ہے متقی. اصل متقین بھی اللہ کی نگاہ میں یہ ہیں، جن کے اندر یہ تمام اوصاف موجود ہیں. اضافہ کس شے کا ہوا اس مقام پر؟ صبر کرنے والے. فقر و فاقہ میں بھی ہو سکتا ہے، اللہ کی راہ میں آپ نکلے ہیں، اس کے دین کی خدمت کے لیے سرگرم عمل ہیں، اس راستے میں فقر و فاقہ بھی آ سکتا ہے، تکلیف بھی، ٹارچر بھی کیا جا سکتا ہے. وحین البعث، اور موقع پڑے تو پھر نقد جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں نکلنے والے، جنگ کے موقع پر. یہ جنگ کس لیے ہو رہی ہے؟ نیک لوگوں کی جنگ کس لیے ہے؟ اپنے اقتدار کے لیے. جن لوگوں کے اندر اقتدار کی کوئی خواہش ہے، وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہیں گے. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. وہ جو دار آخرت ہم نے تیار کیا بڑے اہتمام سے، وہ ان کے لیے جن کے اندر اقتدار کی طلب نہیں ہے، جو فرعون یا قارون نہیں بننا چاہتے، اور جن کے اندر کسی درجے میں بھی یہ طلب ہے، ان کے لیے وہ دار آخرت نہیں، بھول جاتے. یہ جنگ کس لیے ہو رہی ہے؟ یہ رب کی دھرتی پر رب کا نظام قائم کرنا. جب وہ مرحلہ آتا ہے تو نقد جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں نکلتے، اس لیے کہ وہ رب کے وفادار ہیں، ان کا اللہ پر گہرا ایمان ہے، اللہ سے محبت رکھنے والے. اور جو وفادار ہوگا وہ کیا اپنے مالک کی مدد نہیں کرے گا؟ اللہ کی زمین کے اوپر غاصبانہ قبضہ کیا ہوا شیطانی قوتوں نے، دجالی قوتوں نے، ابلیسی طاقتوں نے، ناحق، ان کا تو حق نہیں ہے. دھرتی کس کی ہے؟ زمین کس کی ہے؟ مالک کون ہے؟ سب کو معلوم ہے وہ اللہ ہے. تو جو اللہ کا سچا وفادار ہے، وہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اللہ کی زمین پر شیطانی قوتوں کا قبضہ ہو، وہ پھر نکلتا ہے. چنانچہ انسان مطلوب، قرآن کا انسان مطلوب، مدنی صورتوں میں جہاں بھی آپ دیکھیں گے وہاں اس کے ساتھ اور اوصاف جو مکی صورتوں میں تھے اضافی طور پر، وہ جہاد و قتال فی سبیل اللہ شامل. یہی لوگ سچے دعوی ہیں اپنے دعوی ایمان میں، یہی نیک ہیں، یہی متقی ہیں، یہی کامیاب ہونے والے ہیں، یہی ہیں جن کے لیے اللہ نے جنت تیار کی ہے. اعدت للمتقین، تیار کی گئی ہے متقین کے لیے، متقین کے یہ اوصاف. تو قرآن کا انسان مطلوب، یہاں میں ایک دفعہ پھر بتا دوں کہ اکیڈیمیکلی ہمیں جاننے کے لیے کہ کون ہے اللہ کا انسان مطلوب، یہ بھی اپنی ایک ضرورت ہو سکتی ہے کسی کی، لیکن یہ تو ہماری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. یہ نہیں ہے کہ سب لوگ کامیاب ہو جائیں گے آخرت میں، ہاں کچھ کو ایوارڈ دیا جائے گا، ایوارڈ ان لوگوں کو دیا جائے گا. جنت میں یہ داخل ہوں گے، جنت ان کے لیے تیار کی گئی ہے، باقی سب لوگ اپنا انجام خود دیکھ لیں. وہاں تو دو امکانات ہیں، وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یہ نہیں ہے کہ جو کامیاب نہیں ہو سکا وہ ذرا کم درجے کی زندگی گزار لے گا، یہ اس قسم کی کامیابی ناکامی نہیں ہے. یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، بلکہ زندگی اور موت کا مسئلہ بھی ایک محاورہ ہے، اور یہ بھی اس اصل مسئلے کی شدت اور سنگینی کو بیان کرنے سے قاصر. تو بہر کہ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ انسان مطلوب ہے کون، اگر واقعی ہمیں بھی اپنے مستقبل سے کوئی دلچسپی ہے. ایک مقام اور ہے اس کا تقابلی مطالعہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. سورہ انفال میں بندہ مومن کی شخصیت کے دو رخ بیان ہوئے. یہ نہیں ہے کہ دو رخی شخصیت ہے معاذ اللہ, جیسے ہم کہتے ہیں ایک ہی سکے کے دو رخ ہوتے ہیں. ایک بندہ مومن کی باطنی کیفیت ہے اور ایک ظاہری عمل ہے. اس باطنی کیفیت کا نقشہ کھینچا ہے سورہ انفال کے شروع میں اور اس ایمان کے مظاہر, اور پھر جو ظاہر میں سب سے نمایاں شے ہے اس کا تذکرہ ملے گا سورہ انفال کے بالکل آخر میں. اور دونوں نے کہا فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا, حقیقی سچے مومن یہ ہیں. دونوں کو ملائیں گے تو ایک تصویر پوری ہوگی, اور وہ ہے سچے مومن کی تصویر. ہم میں سے ہر شخص خواہش رکھتا ہے کہ ہم سچے مومن بنے, کچھ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم سچے مومن ہیں. دعویٰ تو بہت بڑی شے ہوتی ہے لیکن خواہش تو ہونی چاہیے. تو وہ سچے مومن کو اللہ نے ڈیفائن کیا ہے بڑی خوبصورتی سے. فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. مومن تو صرف وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے ذکر کیا جائے اللہ کا تو ان کے دل لرز اٹھے, دہل جائیں اللہ کی عظمت, اس کے جلال کے احساس. وہ رب کہاں اور ہم کہاں, وہ خالق ارض و سماوات, شہنشاہ ارض و سماوات. انسان اپنی ساری ترقی سائنس اور ٹیکنالوجی اور اب جو کچھ بھی اعلیٰ ترین صلاحیت ہیں اس کے استعمال کے بعد اس دنیا کے بارے میں ہی کچھ نہ کچھ جاننے میں کامیاب ہوا ہے. کائنات کتنی بڑی ہے اس میں اس دنیا کی کیا حیثیت. اس پوری دیوار کے اوپر اس وقت کی معلوم دنیا کا اگر کوئی شخص ایک سکیچ بنائے گا, معلوم دنیا جہاں تک انسان پہنچ سکا ہے, اس میں اس زمین کو دیکھنے کے لیے آپ کو مائکروسکوپ چاہیے ہوگا. یہ زمین اپنی جگہ کتنی بڑی عظیم شے, کائنات کی وسعتوں کے مقابلے میں تناظر میں کیا ہے, ذرے سے بھی کم. اور اس میں میں اور آپ کس حیثیت میں, ذرا بارش آتی ہے تو ہمیں معلوم ہوتا کہ پورا جو ہے وہ کاروبار زندگی معطل ہو رہا ہے. ہوا ایک رفتار سے تیز ہو جائے تو وہ تباہی وہ ڈالتی ہے کہ آدمی. یہ تو اللہ تعالیٰ نے تھاما ہوا ان سب چیزوں کو, ہماری کیا حیثیت. تو وہ رب اس کی عظمت کے احساس سے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم, جو واقعی اس کی اس عظمت کے کچھ بھی شعور و ادراک رکھتے ہیں ان کے دل جو ہیں وہ کانپ اٹھتے ہیں اللہ کے جلال, اس کی ہیبت, اس کی عظمت. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, اور جب ان پر آیات تلاوت کی جاتی ہیں اللہ کی, یہ کلام اللہ کا کلام جب انہیں پڑھ کر سنایا جاتا ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا. اب یہ دل کا دہل جانا اللہ کی عظمت اور جلال کے احساس سے اور ایمان کا اضافہ, یہ ساری باطنی کیفیات. سچے مومن کی یہ نشانی ہے, اسے اپنے باطن میں جھانک کے دیکھنا چاہیے یہ ہو رہا ہے میرے ساتھ, یہ کوئی دوسرا نہیں فیل کر سکتا. اصل میں خود اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, اور وہ اپنے رب ہی پر توکل کرنے والے ہیں. کس پر بھروسہ ہے, کس پر توکل ہے, کس پر انحصار ہے. کوئی بڑی سے بڑی مشکل آئے جو سچا مومن ہوگا وہ کہے گا وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا میرے ساتھ, کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا, اور وہ ہر شے پر قادر ہے, اور وہ میرا مجھ سے بڑھ کر خیر خواہ ہے. میری خیر خواہی کس میں ہے, وہ مجھ سے بڑھ کر واقف ہے. اور باقی اس کائنات میں کسی کے اندر کوئی قوت نہیں. جب قوت کا سرچشمہ بلکہ حقیقی قوت ہے ہی ایک, تو توقع تو اسی پر ہونا چاہیے. اسی امتحان میں ہم ناکام ہوئے تھے، پوری قوم ناکام ہوئی تھی 9/11 پر، اتنا بڑا جرم کرنے کے لیے تیار ہو گئے کہ برابر کی سرزمین میں جو ایک اسلامی ملک، 57 اسلامی ملکوں میں سے واحد اسلامی ملک جہاں شریعت قائم ہو گئی تھی الحمدللہ، باقی سارے تو ویسے ہی شریعت کے باغی غدار، وہ ایک ملک اور وہ پڑوسی ملک ہے، وہاں مسلمان بستے ہیں، اس ملک پر حملہ کون کر رہا ہے؟ نعرہ لگا رہے صلیبی جنگ، معلوم ہے نیو ورلڈ آرڈر کون ہے اس کے پیچھے؟ وہ شیطانی قوتیں ہیں، ابلیس، جو نام کے کرسچنز ہیں، اصل میں تو شیطان کی پوجا کرنے والے ہیں، معلوم ہے یہ شیطانی قوتیں ہیں، صلیبی جنگ کا نعرہ لگا کر آ رہی ہیں اور اسلامی ملک کو ختم کرنے کے درپے ہیں، جبکہ ان کے خلاف کوئی جرم بھی ثابت نہیں ہے جن پر حملہ کیا جا رہا ہے، اور ان کے اس غلط اور بے انصافی کے کام کے اندر ہم ان کے معاون بن رہے ہیں، فرنٹ لائن الائے، یہ کچھ معمولی بات تھی؟ یہ بہت بڑا جرم، یہ اللہ کے ساتھ اس کے دین کے ساتھ بہت بڑی غداری، لیکن ہمارے پاس دلیل کیا تھی؟ اور وہ دلیل جو ہے وہ سب نے بحثیت مجموعی قبول کی ہے اس ملک کے لوگوں نے، الا ماشاء اللہ، یہ امریکہ بڑی قوت ہے اور ہم چھوٹی قوت ہیں، ٹھیک ہے ہمارے پاس ایٹم بم تو آگے ہے کہیں سے، لیکن ان کے پاس زیادہ قوت ہے، وہ ٹیکنالوجی میں ہم سے آگے ہیں، وہ سوفسٹیکیشن میں ہم سے آگے ہیں، لہذا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو عدل و انصاف کے ساتھ بھی ہم نے غداری کی، اللہ کے دین کے ساتھ بھی کی، اللہ اور رسول کے ساتھ بھی کی ہے، اور اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ جو معاملہ کیا، یہ سارے غلط کام ہم کر رہے ہیں صرف اس بنیاد پر کہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے امریکہ کے مقابلے میں سٹینڈ لینے کی، گویا کل طاقت کا سرچشمہ اور کل طاقت کا مان حامل اس دنیا میں رہ گیا ہے کائنات میں تو ایک امریکہ ہے، اللہ اکبر کہنے کی بجائے ہمیں یہ کہنا چاہیے امریکہ اکبر، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں بحیثیت قوم، ہم نہیں مانتے، گویا کہ ہمارا بھی ایمان یہ کہ اللہ بڑا تو ہے لیکن کہیں آسمانوں میں ہے، اس کی حکومت اس زمین پر نہیں ہے، اس زمین پر حکومت امریکہ کی ہے، تو توکل کس پر ہے ہمارا، ایمان کس پر ہے؟ اس توکل کے امتحان میں ناکام ہوئی پوری قوم، اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں، ہمارے فیصلے جو ہیں ہمارے مستقبل کے سارے وہ کرتے ہیں، اور وہ ساری چالیں چل رہی ہیں اسلام کو ختم کرنے کی اور مسلمانوں کو، اور خاص طور پہ مجاہدین کے خلاف، جیسے ہماری حکومت اور ہماری فوج کو لگایا گیا کچلنے کے لیے، تو احساس ہی نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے، کیا جرم ہے ان کا؟ یہ وہی مجاہدین نہیں ہیں کہ امریکہ نے انہیں ایک زمانے میں ہیرو بنایا ہوا تھا جب رشیا کے خلاف جہاد کر رہے تھے؟ ان کا عمل تو وہی ہے، رشیا افغانستان میں داخل ہوا ناحق، اور وہ ایک کافر قوت تھی اور اسلامی ملک پر داخل ہوا ہے، حملہ کیا ہے، اس کے تخت حکومت پر قبضہ کیا، اس کے خلاف بھی جو جہاد کر رہے تھے وہ جہاد تھا، اس وقت امریکہ کو سوٹ کر رہا تھا، بس یہی فرق ہے نا، جیسا رشیا جو ہے وہ باطل ملک ہے ویسا ہی غیر اسلامی ملک امریکہ ہے، اب امریکہ نے حملہ کیا اور وہ مجاہدین وہی کردار ادا کرنا چاہ رہے ہیں، اب وہ دہشت گرد ہو گئے، اب وہ ظالم ہو گئے، وہ باغی ہو گئے، وہ اس لائق ہو گئے کہ ساری دنیا مل کر انہیں پیس ڈالے، کچل دے، اس وقت کیا تھا ان کا کام؟ وہ تو ایک ہی قبلہ ان کا نہیں بدلا، لغت ان کی بدل گئی ہے، ڈکشنری، تو یہ اتنا بڑا معاملہ ہے، اصل مسئلہ کیا تھا؟ توکل، اگر اللہ پر توکل ہوتا تو ہم کہتے کہ ان اصولوں کے خلاف ہم نہیں جا سکتے، یہ دینی اعتبار سے غلط ہے، عالمی انصاف کے اصولوں کے حساب سے غلط ہے، ہر اعتبار سے غلط ہے افغانستان پر حملہ کرنے میں امریکہ کا ساتھ دینا، ہم یہ کام غلط نہیں کر سکتے، ہمارا رب ہے، امریکہ ہوگا بڑی قوت،
اصل قوت اللہ کی ہے، یہ توکل ہے، مومن کی نشانی توکل کرتا ہے اللہ پر. اب 8 سال کے بعد ہم کیا نقشہ دیکھ رہے ہیں، جو بیچارے بالکل نہتے تھے اور وہ اللہ ہی پہ کے بھروسے پر کھڑے ہوئے. کیا ہم اس سے سبق نہیں سیکھ سکتے؟ اہل پاکستان، ہماری قیادت اس سے سبق نہیں سیکھ سکتی؟ ہماری سیاسی قیادتیں اور دینی قیادتیں سبق نہیں سیکھ سکتی؟ اور کس موجزے کا انتظار ہے؟ دنیا میں کوئی ان کے ساتھ نہیں، نہ عالم کفر کا کوئی سر، نہ عالم اسلام کا کوئی سر. ساری دنیا ان کی مخالف، اور سارا عالم کفر اور تمام اسلامی حکومتیں مل کر ان کے خلاف اقدام کرتی رہی ہیں، کر رہی ہیں. لیکن انہوں نے گھٹنے نہیں ٹیکے، وہ آج بھی کھڑے ہیں اسی توکل کے بدولت. ان کا ایمان ہے کہ ہاں اللہ ہی سب سے بڑا ہے، وہ ایمان تو ہمارا بھی ہے کہنے کو. صبح شام اللہ اکبر ہم بھی کہتے رہتے ہیں، سنتے ہیں اذان، سنتے ہیں اذان کا جواب دیتے ہیں، لیکن اندر وہ توکل نہیں ہے، زبان پر ہے اللہ اکبر، لیکن اپنے عمل سے ہم نے ثابت کیا کہ ہم اللہ کو اکبر نہیں مانتے. تو وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. چنانچہ اس ایمان کا جو ایک ظاہری پہلو پھر ان کی زندگی میں ہے، نماز کے قائم کرنے والے اور جو کچھ اس رب نے دیا اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہیں سچے مومن. مجھے پھر وہ بار بار یاد آ جاتا ہے، وہ مشرف کا وہ جملہ کہ میں بہت بڑا مومن ہوں، میں نے خانہ کعبہ کی جو ہے چھت پر چڑھ کر نعرہ تکبیر بلند کیا، اولئک هم المؤمنون حقا. قرآن کہہ رہا ہے یہ ہیں سچے مومن. کوئی اپنے منہ سے دعویٰ کرے اور وہ ایمان رکھتا ہو امریکہ پر اور واشنگٹن پر، اس قبلہ بنایا ہو واشنگٹن کو اور دعویٰ کرتا ہو اللہ کو بڑا ماننے کا، کسی کے دعوے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ اس پیمانے پر جو پورا اترے گا وہ ہے مومن. لهم درجات عند ربهم، انہی کے لیے درجے ہیں، بلند درجات ان کے رب کے پاس. ومغفرۃ، اللہ کی رحمت بخشش ان کے لیے ہے. ورزق کریم، اور بہت باعزت رزق جو اللہ انہیں عطا فرمائے گا. اور آخر میں فرمایا سورہ انفال کے، وہ پہلے رکوع کی آیات تھی، تصویر کا ایک دوسرا رخ جو ظاہری کے پہلو کو زیادہ نمایاں کرتا ہے. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں. والذین آووا ونصروا، یہ پہلے الفاظ جو تھے ایمان لائے، ہجرت کی اور جہاد کیا، یہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے کے مہاجر آئے تھے. اللہ کی خاطر، اللہ کے دین کے لیے انہوں نے مکے کو، اپنے وطن کو چھوڑا تھا، اور پھر آ کر اب جہاد اور قتال ان میں پیش پیش ہیں. اور ساتھ ہی فرما دیا والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے انہیں پناہ دی ہے ان مہاجرین کو، یعنی انصار مدینہ. ونصروا، اور ان کی مدد کی. اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہیں سچے اور پکے مومن. وہ جو کہا گیا نا کہ بندہ مومن کی تصویر اگر ہم دیکھیں قرآن مجید کے ان تصورات کے حوالے سے، ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں تلوار، دین کے غلبے کے لیے، باطل قوتوں کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے یہ تلوار. ہاں، کسی شخص کو بھی ذاتی طور پر زبردستی مسلمان نہیں کیا جائے گا، لا اکراہ فی الدین، اس معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے، ہر شخص کا اپنا اختیار ہے. لیکن ہمارا کام کیا ہے؟ اللہ کے پیغام کو اس تک پہنچائیں، پھر وہ مانے یا نہ مانے. اللہ کے دین کو قائم کر کے اس دین کی جو برکات ہیں اور جو اس کے ثمرات ہیں اور جو اس کے اندر عدل ہے، انصاف ہے، کم سے کم اس کا ایک نمونہ تو دنیا کو دکھا دیں. اب یہ اس کا کام ہے، وہ مانے یا نہ مانے، ایمان لائے یا نہ مانے. لیکن جب مسلمانوں نے دین کو قائم کر دیا وہ نظام خلافت راشدہ میں، تو پھر کروڑوں لوگ مسلمان ہو گئے، اسلام میں داخل ہو گئے دیکھتے ہی دیکھتے. اس دین کو قائم کرنے کے لیے یہ جہاد و قتال. اور ظاہر ہے جو اللہ کا وفادار ہے، سچا وفادار، وہ تو گوارا نہیں کرے گا باطل کا قبضہ اللہ کی زمین کے اوپر. یہ ہے قرآن کا انسان مطلوب. اس کے حوالے سے کچھ ایک دو مقامات اور ہیں، انشاءاللہ آئندہ اس پر گفتگو ہوگی. بعض ساتھیوں نے کہا تھا کہ ایم ایم اے کے حوالے سے بھی کوئی بات ہو جائے، تو میں صرف، کیونکہ اہم خبر ہے کہ شاید ایم ایم اے کی بحالی کا معاملہ پھر آگے بڑھ رہا ہے مثبت طور پر، میں صرف یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب فرسٹ ٹائم ایم ایم اے بنی تھی اور الیکشن میں آئے تھے یہ دینی سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم سے، تو بانی محترم ان کا یہ تصور تو آپ سب جانتے ہیں کہ آج کا نہیں ہے، 50 سال پرانا ہے، کہ الیکشن کے راستے سے اس ملک میں اسلام نہیں آ سکتا. ان کی ایک سوچی سمجھی رائے ہے، اس کی اپنی بنیادیں ہیں، اس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے. لیکن اس موقع پہ انہوں نے کہا کہ اب چونکہ تمام وہ جماعتیں جو الیکشن کے ذریعے چاہتی ہیں کہ اسلام آئے اور غلبہ ہو اور شریعت نافذ ہو، اور وہ سمجھتی ہیں کہ یہ راستہ جو ہے غلبہ اسلام کے لیے موزوں راستہ ہے اور آج کل یہی صحیح طریقہ ہے، ٹھیک ہے، وہ اخلاص سے کام کر رہے ہیں، ان سب کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جانا چاہیے. اور اب جب وہ ایک پلیٹ فارم جمع ہو گئی ہے ایم ایم اے کی شکل میں، اور ایک ہی انتخابی نشان کے اوپر اب سب الیکشن لڑ رہے ہیں، تو اب مسلمانہ نے پاکستان کو چاہیے کہ ان کو ووٹ دیں، ان کو موقع دیں، اس لیے کہ ہمیں تو شریعت کی بالادستی اور دین کی اقامت وہ چاہیے کہ پاکستان میں اسلام قائم ہو، یہاں پر فیصلے اللہ کے اور قرآن و سنت کے مطابق ہوں. تو بہرحال اگر ان کے ذریعے سے آ جائے گا تو اور کیا چاہیے، سب لوگوں کو چاہیے کہ اب ان کو موقع دیں. یہ بات ریکارڈ پر ہے. اگرچہ اس وقت بھی محترم ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ میری وہ رائے اب بھی قائم ہے کہ اس رستے سے اسلام نہیں آ سکتا، لیکن جو مخلص خلوص کے ساتھ اس کام پر لگے ہوئے ہیں تو ہمیں ان کو موقع دینا چاہیے. ایم ایم اے جو ہے وجود میں آ گئی تھی، اس کے بعد 5 سال وہ کم سے کم صوبہ سرحد میں تو پورے طور پر اقتدار میں رہی ہے. یہ ٹینیور پورا کرنا جو ہے یہ بھی ایک یونیک مثال ہے. اور بلوچستان میں بھی نصف حکومت ان کی تھی، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اسلام کے حوالے سے اور نفاذ شریعت کے حوالے سے ایک رتی بھر بھی پیش رفت نہیں ہو سکتی. یہ الگیا ہے. اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کو معلوم ہے، لہذا اب اگر پھر وہ اکٹھے ہو رہے ہیں، کیونکہ جو چیز سامنے نظر آئی وہ یہ ہے کہ اقتدار، بدقسمتی سے اقتدار کے ساتھ چمٹے رہنا یہ ترجیح اول بن گیا بدقسمتی سے. اگر دین کے ساتھ ترجیح جو ہے ترجیح اول ہے اور دوبارہ وہ بنتی ہے تو ہم پھر خوش آمدید کہیں گے، لیکن اگر وہ تجربہ ہے تو وہ بہت ہی افسوسناک. اور اب اگر اکٹھے ہوئے ہیں تو ہماری ان سے بھی استدعا ہے اور اللہ سے بھی دعا ہے کہ وہ صحیح رخ پر سوچیں. اور واقعتاً غلبہ و اقامت دین اور نفاذ شریعت کو اپنی ترجیح اول بنا کر چلیں آگے، ایک ایک قدم اٹھائیں اس حیثیت سے. بدقسمتی یہ ہے کہ اسی دور میں وہ نفاذ، وہ جسے کہا گیا بالکل صحیح کہا گیا، علماء نے کہا یہ زنا آرڈیننس ہے، زنا کا لائسنس ہے جو تحفظ حقوق نسواں بل پاس ہوا، اور یہ ایم ایم اے جو ہے اس پارلیمنٹ کا حصہ تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ بل پاس ہوا تو ہم یہاں سے بائیکاٹ کریں گے. بائیکاٹ نہیں کریں گے بلکہ باہر آ جائیں گے اسمبلی سے، یہ نہیں کہ اجلاس کا بائیکاٹ. ریکارڈ پر ہے اور بات صحیح تھی، لیکن اس کے بعد جب بل پاس ہو گیا پھر کیا ہوا یہ آپ کو معلوم ہے، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں. یہ گھناؤنا کردار جو ہے یہ بہت افسوسناک، انتہائی تکلیف دے. آئیں ضرور آئیں، وہ یہاں خدا کرے پر نہ خدا کرے کہ یوں اسلام کے نام پر آپ آئے ہیں، اسلام کے نام پر آپ نے ووٹ کیے، شریعت کے حوالے سے آئے ہیں، تو ترجیح اول پھر وہ ہونی چاہیے. اللہ کرے تو دینی جماعتیں اکٹھی ہوں، یہ اپنی جگہ ایک خوش آئند بات ہے، لیکن خدا کے لیے اپنے اس پرانے طرز عمل سے سبق سیکھیں اور اس کے حوالے سے ایک نئی جو ہے اسٹریٹجی وضع کریں تاکہ معلوم ہو کہ ہاں یہ لوگ شریعت کے ساتھ مخلص ہیں. آج وہ طبقہ جو اس کے اندر لیڈنگ رول پلے کر رہے تھے ساری دنیا میں, پورے پاکستان میں اس وقت بدقسمتی سے جس نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں, مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں, یہ سارا نقصان دین کا ہوتا ہے. نہ کرے کہ یہ اتحاد ہو, اور جماعت اسلامی نے تو یہ بات کہی ہے کہ ہم تمام دینی جماعتوں کو اکٹھا کریں گے, بہت اچھی بات ہے, نفاذ شریعت پر اکٹھا کریں. میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا کہ پورے پاکستان کے دیوبندی قیادت اکٹھی ہوئی تھی, اور یہاں پر جو بات انہوں نے پاس کی اعلامیہ وہ یہ تھا کہ پر امن جدوجہد, حکومت پر دباؤ ڈالتے ہوئے شریعت کے نفاذ کی جدوجہد کرنا یہ اولین ذمہ داری ہے, یہ کرنے کا کام ہے. جب اولین ذمہ داری ہے علماء کی اور دینی جماعتوں کی, اور اصل کرنے کا کام یہ ہے, تو بھائی اس طرف آؤ نا, پھر کرو, بسم اللہ کرو, پاکستان کے تمام مخلص لوگ جو ہیں آپ کے ساتھ ہوں گے, آئیے. جب مان لیا کہ یہ اہم ترین ذمہ داری ہے, کرنے کا کام یہ ہے, حکومت پر پریشر گروپ کے طور پر تحریک چلائیں. الیکشن میں آ کر تو آپ اقتدار کا مطالبہ کرتے ہیں, ہمیں اقتدار دو, یہ اس سے بہتر راستہ ہے. اقتدار کے طالب بن کر آپ نہیں اٹھے. پریشر گروپ, تم کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں اور اس وقت جو ہے اسلام آباد پر تمہارا قبضہ ہے, اور یہ آئین ہے پاکستان کا, تو آئین کے اندر تو اللہ کی حکمرانی ہے, یہاں کیا ہو رہا ہے؟ آئین کے اندر تو یہ کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا, یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک بھرپور تحریک ہو تو یہ سب سلاب کے اندر بہ جائیں. یہ ہے مطلب. شکر ہے کہ جب سر جوڑ کر بیٹھے ہیں کچھ دن تو اس نتیجے پر پہنچے کہ کام یہ ہے کرنے کا. اللہ کرے کہ آئیں پھر کریں, ورنہ صرف یہ کہہ دینے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا, لیڈ بھی کرنا ہوگی پھر ان دینی طبقات کو, اور اکٹھے ہو کر اس رخ پر آئیں. باہر اللہ تعالی ہمیں بھی, ہمارے ان تمام رہنماؤں کو بھی, حکمرانوں کو بھی صحیح معنوں میں ایمان کی دولت نصیب فرمائے, اور ایمان اس دین کے ساتھ خلوص و اخلاص, اللہ تعالی اس کی نعمت سے ہمیں مالا مال کر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.